الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے. یہ سورت 12ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے, 13ویں سپارے میں جا کر کے پوری ہوتی ہے. اس سورہ یوسف میں سے میں نے یہ ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. پہلے ایک آپ کے فائدے کے لیے بات بتلاؤں, آج کل بہت سے لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری ہے اور ڈپریشن کی بیماری میں ڈاکٹروں کے پاس بڑی بڑی دوائیں کھاتے ہیں, پھر بھی ان کو علاج صحیح نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عامل, نیک آدمی, عالم, کسی موقع پر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا جس کو بھی اپنے اندر ڈپریشن کی بیماری لگے وہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ یوسف قرآن میں سے سن لیا کرے یا پڑھ لیا کرے. بہت اچھے اچھے قاری صاحب لوگوں کی قراءتیں نیٹ کے اوپر آپ کو ملتی ہے. جس قاری صاحب کا بھی قرآن آپ کو اچھا لگے تو اس میں سے سورہ یوسف لے کر کے ڈپریشن کے پیشنٹ کو سنا دیا کرو, انشاءاللہ ڈپریشن کی بیماری میں شفا ہو جائے گی. ساتھ میں یہ بھی, اگر کوئی حافظ صاحب, قاری صاحب, مولانا صاحب, کوئی اچھا صحیح قرآن پڑھنے والا سورہ یوسف پڑھ دے رہے ایک ساتھ, اور ایسے کسی بڑے پانی کے اندر اس کے پاس پھک مروا لے رہے اور وہی پانی پلایا کرے, تو اس سے بھی ڈپریشن کی بیماری میں شفا ہو جائے گی. جب انہوں نے یہ بات سنائی تو تفسیر کی کتابوں میں ایک بات دیکھی تھی, وہ یاد آئی کہ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد سورہ یوسف کو سنیں گے. جنت کے اندر تو موج مزہ کرنے کی جگہ ہے, لیکن جنتی لوگ جنت کے اندر سورہ یوسف سنیں گے مزہ لینے کے واسطے. تو اس تفسیری روایت سے اس کی تائید نکلتی ہے کہ دنیا میں جس کو ڈپریشن ہو اس کو سورہ یوسف پڑھ کر کے سنایا کرو, ریکارڈنگ سناؤ, سورہ یوسف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلاؤ, تو انشاءاللہ ڈپریشن ٹینشن کی بیماری سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. اور قرآن میں شفا ہونا قرآن میں موجود ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اس قرآن کے اندر شفا رکھی ہے, کفر کی بیماری سے شفا, شرک کی بیماری سے شفا, ظاہری بیماریوں سے بھی شفا. اس پر ایک بات یاد آ گئی, ہم قرآن ماشاءاللہ روزانہ پڑھتے ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی خوب پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کی تلاوت جب شروع کرو تو پہلی نیت تو یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے مجھے ہدایت عطا فرماوے. اس لیے کہ قرآن کو اتارنے کا ایک بڑا مقصد ہدایت ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. خود اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے قرآن ہدایت کے لیے اتارا. اسی لیے جب بھی قرآن پڑھو, قرآن سنو, تو پہلی نیت کرو کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے. دوسری نیت کرو کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالی کی رحمت ہم کو مل جاوے. اور یہ بات بھی قرآن میں ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی برکت سے اللہ ایمان والوں کو رحمت عطا فرماتے ہیں, اور جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اس کا تو کام بن گیا. اسی لیے قرآن پڑھو سنو، دوسری نیت کرو کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے. تیسری نیت کرو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، تاکہ اس کی برکت سے بیماریوں میں شفا ہو جاوے. اس نیت سے قرآن پڑھو. اور قرآن میں شفا ہونا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. صحابہ کی ایک جماعت کہیں گئی ہوئی تھی، وہاں عرب کا کوئی فیملی رہتی تھی، اس فیملی کا جو لیڈر تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، سانپ بچھو، اس کو زہر چڑھ گیا تھا اور وہ مر جاوے ایسا ہو گیا تھا. تو صحابی نے اس کو الحمد و شریف پڑھی. الحمد و شریف میں 7 آیت ہے، وہ پڑھ کر کے دم کیا تو اس کا زہر پوائزن ختم ہو گیا اور وہ آدمی اچھا ہو گیا. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. تو جب بھی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، تین نیت کرو، ایک ہدایت، دوسرا رحمت، تیسرا شفا. یہ تینوں چیزیں اللہ دیں گے اور انشاءاللہ ثواب تو ملنے ہی والا ہے، نیکی تو ملنے ہی والی ہے. تو سورہ یوسف کی یہ آیت میں نے ایک خاص مقصد سے آپ کو سنائی ہے. اس وقت پر ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری، جواب داری، رسپانسیبلٹی، اس کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قیامت کے دن اللہ سوال کرنے والے ہیں. سوال ہونے والا ہے اللہ کے یہاں. اور وہ کیا سوال ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، جواب دار ہے، اور قیامت کے دن سوال اللہ کے یہاں ہوگا. الگ الگ جواب داری، ذمہ داری. اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں، ان کو اچھے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، اولاد کو بری بات سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، جواب داری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی بات سکھاؤ، بری بات سے روکو، ان کو دین سکھاؤ، غلط چیزوں سے روکو. یہ ہر باپ کی، ہر ماں کی ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن اللہ سوال کرنے والے ہیں. یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ نے اس کو نعمت فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. او یزوجہم ذکرانا وإناثا. اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. نہیں چاہتے تو بیٹا بھی نہیں دیتے، بیٹی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے. یہ عالم لوگ سمجھتے ہیں. قرآن کی اس آیت کے اندر آپ بھی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہو، اللہ نے اپنی نعمت بتلائی تو فرسٹ نمبر کے اوپر لڑکی کو اللہ نے بیان فرمایا، یہاب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکی دیتے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پر کہا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت بڑے صحابی کی بات ہے کہ جس عورت کو شادی کے بعد پہلی مرتبہ میں لڑکی پیدا ہوئے وہ عورت بہت برکت والی عورت ہے. آپ اگر اپنی وائف کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں برکت ہے تو اس کی بہت سی نشانی ہے. اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کی بیوی کو شادی کے بعد پہلی مرتبہ میں لڑکی پیدا ہوئے تو سمجھ لو کہ وہ عورت بہت برکت والی ہے. ہماری تھنکنگ الٹی ہو گئی ہے. کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوں گے، سب کو شیئر کریں گے کہ ہماری یہاں بیبی بوائے آیا ہے. اور اگر بیبی گرل آ جائے تو لوگ اتنی خوشی ظاہر نہیں کرتے. یہ عربوں کی جاہلیت والی تھنکنگ مینٹالیٹی آج ہم مسلمانوں میں موجود ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ نے پہلے نمبر پر بیٹی کو بیان کیا، بیٹی سے بھی محبت کرو، بیٹی کو بھی بہت نیک سمجھو. تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کو بچپن سے جب وہ چھوٹے ہوئے تب ہی سے اچھی باتیں سکھانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو غلط بات سے روکنا یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس نیت سے سناتا ہوں کہ آپ عمل کرو گے، کہو انشاءاللہ. میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورتوں سے شادی بہت کرتے تھے، ویڈو بیواؤں سے. کسی کا شوہر ایکسپائر ہو گیا، کسی نے طلاق دے دی، ایسی عورتوں سے حضور شادی کرتے تھے. ایک ہی عورت جو کنواری تھی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، باقی سب بیوہ تھی. ایک بیوہ عورت شادی کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کے جو فرسٹ ہسبینڈ تھے، ان سے جو ان کے کڈس تھے، بچے تھے، وہ بھی ساتھ لے کر کے آئی. آج کل تو لوگ سیکنڈ میرج بعض مرتبہ کرتے ہیں، بیوی کا انتقال ہو جاوے تو پہلے شرط لگاتے ہیں اگلے گھر کے بچے ہماری یہاں نہیں لانے کے. یہ غلط بات ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ان کے جو فرسٹ ہسبینڈ تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ان کے بچے تھے وہ بھی ساتھ حضور کے یہاں لے کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ یہ بچے میرے گھر نہیں آئیں گے، ان کو ہٹاؤ، ان کو نکالو، ہماری ہیپی لائف میں یہ بچے نہیں جائیے. یہ غلط چیز ہے جو ہماری یہاں غلط کنڈیشن لگائی جاتی ہے. اب یہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر کے آئی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح رکھتے تھے، یتیم بچے جو ان کی خدمت کرے گا یتیم کی، جنت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریب ہوگا، اتنا نزدیک ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہے. جنت میں حضور کے ساتھ رہنا ہو، یتیموں کی خدمت کرو، یتیموں کے ساتھ محبت کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیراؤ. وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضور کے پاس آئے. اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلاتے تھے، یہ نہیں کہ حضور آرام سے الگ کھاوے اور یتیم بچوں کو الگ کھلاوے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے. اب بچے ہیں تو بچوں کی عادت کیسی ہوتی ہے، کبھی پلیٹ میں یہاں ہاتھ مار دیا، کبھی یہاں ہاتھ لگا دیا، کبھی یہاں ہاتھ لگا دیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے، لیکن بچپن میں جب وہ چھوٹے تھے تب ان کی تربیت فرمائی اور ان کو اچھی باتیں سکھلائی. ایک دم چھوٹے بچے ان کو اچھی اچھی باتیں حضور نے سکھلائی. آج تو ہم جنرلی کیا کہتے ہیں، ہمارا بچہ اگر میوزک سنتا ہوگا تو ہم کیا کہیں، کوئی راو چھے تو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا کہنے کا. میں آپ کو کہوں کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آگ دے دو، کیا آگ یہ کہے گی کہ یہ بچہ ہے میں اس کو نہیں جلاؤں گی؟ وہ آگ تو بچے کو بھی جلائے گی. تو اگر غلط چیز بچپن میں بچے کے ہاتھ میں گئی تو بچپن سے وہ بچے آؤٹ لائن ہوں گے اور بگڑ جائیں گے، ان کا ایمان جل جائے گا، اخلاق جل جائیں گے، کیریکٹر کو آگ لگ جائے گی. اسی لیے جب یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ان کو اچھی باتیں سکھاؤ. اب چھوٹے چھوٹے بچے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو حضور نے کھاتے کھاتے ان کو تین باتیں سکھائی. وہ تینوں باتیں میں آپ کو سکھاتا ہوں، اور وعدہ کرو کہ پہلے آپ سب وہ تین بات پہ عمل کرو گے، اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی والوں کو یہ تینوں چیز سکھاؤ گے. کہو انشاءاللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یتیم بچوں کو فرمایا، یا ولد، اے میرے پیارے بیٹے. کتنی محبت سے حضور بچوں کو بلاتے تھے، یتیم بچوں کو، اے میرے پیارے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. آج کتنے مسلمان ہیں، چھوٹی سی سنت ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. بات کرتے کرتے آئیں گے، ہاتھ دھو کے بیٹھیں گے، بات کرتے کرتے کھائیں گے، بات کرتے کرتے اڑ جائیں گے. نہ کھانے سے پہلے کی دعا، نہ کھانے کے بعد کی دعا، نہ کھانے کے بیچ میں الحمدللہ پڑھنا، کچھ بھی نہیں. بات کرتے آئے، بات کرتے کھائیں گے، بات کرتے فنش کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ پہلی چیز حضور نے سکھلائی ان بچوں کو. سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ. نیت کرو کہ اب سے جو کھانا جو پانی ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ ضرور پڑھیں گے. دوسری بات فرمائی، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے، جمنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. آج تو لوگ جمنا ڈابا، رائٹ لیفٹ وہ بھی سمجھنے تیار نہیں ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. ہمارے دین میں ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنے کو پسند کیا گیا ہے، سیدھی جانب سے کرنے کو پسند کیا گیا ہے. تو دوسری بات فرمائیں، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اور تیسری بات فرمائیں، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. ایک آئٹم ہوئے، ایک پلیٹ ہوئے، تو اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری پلیٹ کے اندر گشت کرتے ہیں. محلے میں گشت نہیں کریں گے، اس گشت کے دن بانے کریں گے اور پلیٹ کے اندر گشت کریں گے، کہاں یہ ہیں، کہاں وہ ہیں، کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اپنے سامنے سے کھانا. یہ تین باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھلائے. پہلی بات، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. اب وہ چھوٹے بچے تینوں بات سن لی، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں سکھا دی، وہ بچہ بڑا ہو گیا، صحابی بن گئے. وہ بڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں سکھائی تھی، میں نے پوری زندگی اسی طریقے سے کھانا کھایا، پوری زندگی میں نے اسی سٹائل سے کھانا کھایا. باپ اپنی اولاد کو دسترخوان پر ساتھ لے کر کھانے بیٹھے، ان کو سنت سکھاوے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. جو کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہ یتیم بچوں کو کھانے کی سنت سکھائی کہ بیٹا یہ تین چیزوں کی رعایت کے ساتھ کھانا کھاؤ. آج ہم دسترخوان پر دیکھتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، چاول کا دانہ نیچے گر جاتا ہے، روٹی کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے، لوگ دسترخوان کے ساتھ اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال لیتے ہیں. یہ چاول روٹی جو نیچے گر جاوے اس کو اٹھاؤ، اس کو صاف کرو اور اس کو کھا لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، حضور کی مبارک سنت ہے. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھی باتیں سکھاؤ اور بری باتوں سے تم ان کو روکنے کی عادت بناؤ. ایک اور بات حدیث کی میں آپ کو سناؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانڈ سن حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وہ چھوٹے بچے تھے. حضرت حسن حضرت حسین کی عمر حضور کی زندگی میں بہت چھوٹی تھی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجور آئی، حضور نے فوراً تقسیم کر دی، بانٹ دیا، اس کو تقسیم کر دیا. حضور جمع نہیں رکھتے تھے، اللہ کے نام پہ فوراً بانٹ دیتے تھے، صدقہ کر دیا. ایک آدھ کھجور گھر میں کہیں نیچے رہ گئی ہوگی، اور بچوں ڈیٹیکٹیو مائنڈ ہوتے ہیں، تو حسن حسین حضور کے نواسے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے نیچے سے کہیں سے وہ کھجور دیکھ لی، اور وہ کھجور لے کر کے منہ میں رکھ دی. اب بچے جب میٹھی چیز کھاتے ہیں، سویٹ کھاتے ہیں، تو ان کو منہ میں سے پانی ٹپکتا ہے، لاڑ نکلتی ہے، تو ان کے منہ میں سے لاڑ نکل رہی ہے، پانی نکل رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہوشیار تھے، کتنی نظر رکھتے تھے، کہ فوراً اپنے نواسے کو دیکھا کہ اس کے منہ میں سے لاڑ ٹپک رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے، چونکہ وہ صدقے کی کھجور تھی جو ایکات نیچے رہ گئی تھی، اور صدقہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے، سید کے لیے، آل رسول کے لیے زکوٰۃ صدقہ حلال نہیں ہے. تو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سید کے لیے، آل رسول کے لیے زکوٰۃ صدقہ حلال نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے نواسے کے منہ میں اپنی انگلی ڈالی، جیسے کہ بچہ منہ میں پتھر لے لے تو ماں انگلی ڈال کے کھینچتی ہے باہر، منہ میں کوئی غلط چیز ڈال لے تو ماں انگلی ڈال کے باہر نکالتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی ڈالی، اور نواس حسن کے منہ میں سے حضور نے وہ کھجور باہر نکالی. یہ ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو غلط کام سے روکنا، کہ بچے نے غلط کام کیا، نواسے نے غلط کام کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کھجور کو باہر نکال ڈالا. اب بتاؤ، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، شعبان کی آخری راتیں چل رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا بیٹا، میری اور آپ کی بیٹی کوئی غلط کام کرے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، تو کیا ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں؟ ایک ہی جواب، شیطانی جواب، یہ تو بچے ہیں ان کو کرنے دو، یہ تو بچے ہیں ان کو کرنے دو، یہ شیطانی جواب ہے، غلط جواب ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں سے بہت محبت کی، حضور کو بہت محبت نواسوں سے، اتنی محبت تھی کہ خطبے میں مسجد نبوی میں، نماز میں مسجد نبوی میں نواسے آ جاتے تو حضور ان کو اٹھا لیتے تھے، خطبے میں نماز میں، اتنی محبت تھی نواسے سے. اور حدیث میں حضور نے یوں فرمایا، الحسن والحسین ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے نواسے میرے خوشبو کے پھول ہیں. بہت محبت تھی حضور کو نواسے سے. تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی نواسے نواسیاں عطا فرمائے. جب ان سے محبت کرو تو نبی کی سنت کی نیت سے محبت کرو، یہ بھی سنت ہے. تو اتنی محبت، لیکن نواسے نے غلط کام کیا کہ صدقے کی کھجور منہ میں ڈال دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے मुंह में उंगली डाली, खजूर बार खींच ली और उसके बाद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया बेटा, नवासी को फरमाया बेटा, हम आल बनू हाशिम के लिए ये सदके का माल हलाल नहीं है। जुबान से मसला भी बताया। हुजूर ने ये नहीं सोचा कि ये मेरा छोटा बच्चा ही मसला क्या समझेगा। ये काम करना है, हमारी औलाद हमारे बच्चे कोई गलत काम करे, गुनाह का काम करे, शरीयत के खिलाफ काम करे तो हाथ से भी रोको, जुबान से भी समझाओ, बोल के भी समझाओ, हाथ से भी रोको। ये शरीयत का कानून है अपनी औलाद को अच्छा और दीनदार बनाने के वास्ते। अब ये वाकया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का देख लो। अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। कितने खूबसूरत थे कि मिस्र में इजिप्त के अंदर इजिप्शियन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगली काट डाली उन्होंने, इतने खूबसूरत थे। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे, छोटे थे, उस जमाने में उन्होंने ख्वाब देखा, ड्रीम देखा, और ख्वाब अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया इज कॉल यूसुफ ली अबी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे, 7 साल के थे, 7 ईयर एज, और यूसुफ ने एक ड्रीम देखा। कितना अच्छा ड्रीम देखा, इज कॉल यूसुफ ली अबी या अबती इन्नी रअईतु अहद अशर कौकबा। अब्बा, आज रात मैंने इतनी अच्छी ड्रीम देखी कि आसमान पर से 11 स्टार्स नीचे आए, वश्शम्स वल कमर, और सन एंड मून, सूरज और चांद नीचे आए। 11 स्टार 11 सितारे, सूरज और चांद नीचे आए, और नीचे आने के बाद क्या किया, वश्शम्स वल कमर रअईतुहुम ली साजिदीन, उन सब ने आकर मेरे सामने सिजदा किया। आसमान के सितारे आए, सूरज आया, चांद आया, और उसने आकर यूसुफ के सामने सिजदा किया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा है अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, नबी है, प्रॉफेट है, पैगंबर है। वो समझ गए कि इस ख्वाब में अल्लाह ताला ने ये इशारा दिया है कि ये मेरा बेटा यूसुफ बड़ा होकर के बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, अल्लाह उसको इज्जत देने वाले हैं। अब्बा जान समझ गए, वो नबी थे, पैगंबर थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत की। बाप अपने बेटे को नसीहत करे, बाप अपने बेटे को सही बात समझावे। क्या नसीहत की, या बुनैया ला तक्सुस रुया अला इख्वति फयकीदू लक कैदा इन्न शैतान लिल इंसान अदुम मुबीन। मेरे बेटे लाडले यूसुफ, तूने ख्वाब देखा है, तूने तेरे अब्बा को कहा, बहुत अच्छी बात, लेकिन तेरे भाइयों को ख्वाब मत कहना, अपने भाइयों को भी मत कहना, फैमिली में किसी को मत कहना, इसलिए कि इस ख्वाब का मीनिंग ये है कि अल्लाह मेरे यूसुफ को बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। اگر جو تُو نے تیرے بھائیوں کو خواب بتلا دیا تو وہ لوگ تیرے ساتھ حسد کریں گے، تیرے ساتھ دشمنی رکھیں گے، تیرے لیے غلط پلاننگ کریں گے، تجھے مرڈر کرنے کا پلان کریں گے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، بھائی بھی حسد کریں گے۔ یہ ابا جان نے نصیحت کی، باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی اچھی اچھی نصیحت کی بات سناوے، سمجھاوے، اور غلط باتوں سے اپنی اولاد کو روکنے کی کوشش کرے۔ کتنی اچھی نصیحت کی یعقوب علیہ السلام نے۔ اس آیت کی روشنی میں میں آپ کو بہت کام کی بات کہتا ہوں، کام آئے گی زندگی میں انشاءاللہ۔ کوئی اچھی چیز اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو پبلش مت کرو، لوگوں کو دکھاؤ مت، اچھی چیز چھپا کے رکھو، تو حسد سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ آج لوگ حسد کیوں کرتے؟ کسی کو ویلتھی دیکھا، ہیلتھی دیکھا، کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کے پاس عزت دیکھی، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی، لوگ حسد کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنی پلاننگ کو چھپا کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو، کوئی پلاننگ کرو اس کو چھپاؤ اور چھپا کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ دل پہ لکھ لو، دولت عورت، دولت عورت، کبھی کسی کو مت دکھانا ورنہ دونوں چیز فتنہ پیدا کرے گی۔ دولت بھی مت دکھانا، عورت بھی مت دکھانا۔ اگر تم نے دولت کسی کو دکھا دی تو لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور عورت دکھائی تو ابھی فتنے میں پڑو گے۔ یہ خطرناک زمانہ ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن ذرا چھپا کر کے رکھو۔ یہ اس آیت کا سبق ہے ہم کو۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان ہے، وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں سمجھا رہے ہیں، بیٹا کسی کو خواب مت بتلانا۔ یہ ہے باپ جو اپنے بیٹے کو اچھی اچھی باتیں سکھاوے۔ اگر تُو نے اچھی بات سکھائی تو تیرے بھائی دشمن ہو جائیں گے، تیرے مرڈر کرنے کا پلان کریں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف پلاننگ کریں گے۔ یہاں آپ لوگوں کو اس کا خوب ایکسپیرئنس ہے۔ شاندار نئی نئی گاڑیاں لے کر کے نکلو تو لوگ آپ کے اوپر حسد کریں گے، پھر آپ کے ساتھ دشمنی کریں گے، لوٹنے کی فکر کریں گے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہضم کرنے کی طاقت بہت اچھی دی ہوتی، ملینر بلینر ہوتے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، ایسے رہتے ہیں کہ کوئی ان کے ہاتھ میں صدقے کے 10 رینٹ پکڑا دے، ایسے وہ رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ قرآن کا سبق ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بعض مرتبہ بعض موقع پر چھپانا بھی پڑتا ہے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک جگہ پر، اپنے سب گجرات کے زیادہ ہمارے مسلمان، دوسرے اپنے پڑوس کے ملک کے بھائی ہیں۔ اپنے یہاں ایک پراپرٹی کے، زمین کے جھگڑے کے اندر بھائی بھائی میں اتنی دشمنی ہوئی کہ ایک بھائی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا تو دوسرے بھائی نے جا کر مسجد میں اس کا مرڈر کیا، مسجد میں مرڈر کیا. کتنی حسد کی آگ ہوگی آپ اندازہ لگا. اس لیے بہت سی مرتبہ یہ قرآن کا سبق یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو مسلمانوں، اس وقت بہت بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ٹینشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے، ان میں اچھی عادت آوے، اچھے اخلاق آوے، وہ دیندار بنے. اس کے لیے بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو. ماں باپ بچوں کو اچھی باتیں سکھاوے، غلط کام سے روکے، تو انشاءاللہ بچوں کی زندگی اچھی بن جائے. ایک بہت بڑے ملینر سیٹھ ہے، اب تو انتقال کر گئے، پورے پورے مدرسے مسجد چلاتے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا، بیٹے بیٹی سب الگ الگ ویل سیٹ اپنی جگہ پر. سنڈے کے دن سب کو وہ جمع کر کے دعوت کرتے ہیں، ایوری سنڈے. ان کے بارے میں سنا کہ سنڈے کو جب بیٹے بیٹی گرانڈ چلڈرن سب جمع ہوتے ہیں تو کھانے سے پہلے سب کو جمع کر کے، چلو التحیات سناؤ، چلو درود شریف سناؤ، چلو دعائے قنوت سناؤ، چلو نماز کی ثنا سناؤ، چلو الحمد و شریف سناؤ. پہلے 20 منٹ اپنے بیٹے بیٹی بڑے بڑے بزنس مین ہیں، گرانڈ چلڈرن ہیں، سب کا وہ نماز قرآن سنیں گے، چلو اب انجوائے کرو پارٹی کا. آج مسلمان اپنی اولاد کو ویکینڈ کے اوپر باہر کھانے لے جائیں گے، گھمائیں گے، پھرائیں گے، سب کریں گے، لیکن کبھی ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ بچوں کا قرآن سنیں، بچوں کی التحیات سنیں، بچوں کو اچھی باتیں سکھاوے. یہ آج کے زمانے کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. وعدہ کرو کہ اپنے بچوں کو گھروں میں اچھی باتیں سکھائیں. کتنی پیاری پیاری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بیٹا بسم اللہ پڑھو، بیٹا دائنے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹا سامنے سے کھاؤ، حسن یہ صدقے کی کھجور ہم نہیں کھایا کرتے. کیسی باتیں حضور بچوں کو چھوٹی چھوٹی سکھاتے تھے، ایسی باتیں سکھائی کہ ان بچوں کا فیوچر بن گیا، زندگی بن گئی، وہ دیندار بن گئے اور اپنے زمانے کے وہ ایمان کے اشتار اور ستارے بن گئے. یہ ماں باپ کو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں نماز کا ماحول ہوگا، بچوں میں نماز آئے گی. دیکھیے اپنی ترتیب سوچو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور ہم کیا کرتے ہیں. آج ہم کہیں باہر سے گھر جائیں گے تو گھر جاتے ہی پہلا آرڈر ہوگا کھانا لاؤ، چائے لاؤ، یہی آرڈر کرتے ہیں نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر میں جا کے پہلا کام کیا کرو گے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر میں جا کر کے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیوی کو پوچھو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بچوں کو پوچھو، بیٹی کو پوچھو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ باپ کا پہلا جو ہے فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تم بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ. اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین اسلامی، ایمانی، دینی، تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے آپ یہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کو پوچھو کہ بھائی آپ نے نماز کیسے کہ میرے بچپن میں میرے ابا میری ماں مار مار کے مسجد لاتے تھے تو ہم نمازی بن گئے. ماں باپ نے ٹرین کیا تو پوری زندگی نمازی بن گئے. بیٹا تو ماشاءاللہ داڑھی رکھتا ہے. ہاں میرے ابا مجھے داڑھی رکھواتے تھے تو میری عادت داڑھی کی ہو گئی, ٹوپی کی ہو گئی. میرے باپ نے سکھایا, میری ماں نے سکھایا, یہ میرے ابا اماں کی نصیحت ہے. پوری زندگی ہم کو ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آخرت اپنی جگہ پر بن جائے گی. اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت یہ کام کرے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ, دین سکھاؤ, اچھی باتیں سکھاؤ اور بری باتوں سے روکنے کا اہتمام کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات مکمل کرتے کرتے ایک بات دل میں آئی ہے, وہ میں آپ کو کھل کر کے کہوں. بہت خطرناک فتنوں کا زمانہ ہے بھائیو, فتنے ہی فتنے ہیں سب جگہ پر. میں آپ کو ایک دعا سکھلاتا ہوں. میں بھی یہ دعا اللہ سے مانگتا ہوں چونکہ حدیث میں حکم ہے یہ دعا مانگنے کا. آپ بھی یہ دعا مانگو, انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے زمانے کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. کتنے خطرناک فتنے, گھر میں فتنے, محلے میں فتنے, مسجد میں فتنے, کمیونٹی میں فتنے, عجیب عجیب فتنے. حدیث کی ایک چھوٹی سی دعا یاد کر کے روزانہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. ایک دم چھوٹی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یہ حدیث میں جو حکم دیا گیا اس کے سامنے رکھ کر کے یہ جامع دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ فتنوں سے میری حفاظت فرما, جو فتنے ظاہر میں آوے اپن آوے اور جو فتنے چھپ چھپ کر کے آوے, اے اللہ تمام فتنوں سے میری حفاظت فرما. یہ بہت پاورفل دعا ہے. آپ عربی میں مانگو, گجراتی میں مانگو, انگلش میں مانگو, اللہ ہر بات سمجھتے ہیں. لیکن روزانہ صبح و شام تین مرتبہ اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ فتنوں سے میری حفاظت فرماؤ, جو فتنے چھپ کے آوے, جو فتنے کھل کھل کر کے آوے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. دعا مانگو گے اللہ سے فتنوں سے حفاظت کی. اللہ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے, ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہمیں سلامت رکھے. اس مجلس کی آخری بات, آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ اللہ کی جنت میں جاوے, ہاتھ اٹھاؤ ذرا. اچھا ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں, کوئی بات نہیں. اللہ کی جنت تو بہت وسیع ہے. اردوہا کارد استماع, بہت بڑی ہے اللہ کی جنت. اگر موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے ہو, پرومس کرو کہ ایک حدیث پر عمل کریں گے. کہو انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے, دھیان سے سنو. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے, اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو سلامتی سے جنت عطا کریں گے. جو مسلمان ہر نماز کے بعد کیا پڑھے, ارے بولو کیا پڑھے, آیت الکرسی. جانتے ہو نا آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا ہو ختم کہاں ہوتی ہے, ولا یہودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی ہے. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیت ہے, اس میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ آیت ہے. نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لو. ایک حدیث میں آیا جس کی سند بالکل صحیح ہے, علامہ ہاشمی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا مضمون یہ کہ جو مسلمان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو سلامتی سے ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیں گے. پڑھو گے آج سے آیت الکرسی. اور بخاری شریف میں حدیث ہے, ابھی جا کر کے جو کام کرنا ہے سو جانے کا کام. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو اپنے بیڈ پر, تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آئے گا, یعنی انجل آئے گا, فرشتہ آئے گا, اور وہ فرشتہ تمہارے گھر کی پوری رات انشاءاللہ حفاظت کرے گا. کتنی پاورفل سیکیورٹی, فرشتہ آ کر کے ہمارے گھر کی حفاظت کرے. تو رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھو. اب ٹوٹل روزانہ کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے؟ 6 مرتبہ. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت پر 1 مرتبہ. انشاءاللہ جنت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں گے. کرو گے عمل اس کے اوپر؟ اور جیسا میں نے آپ کو بتلایا, اپنی اولاد کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤ, دین کی باتیں سکھاؤ, بری باتوں سے روکو, مدرسے میں بھیجو, مکتب میں بھیجو, عالموں کی کمپنی میں بھیجو, جماعت میں بھیجو, اس سب کاموں میں جوڑ کے رکھو, گھر کا اچھا ماحول بناؤ, تو انشاءاللہ ہماری اولاد اچھی بنے گی. اور اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, زمانے میں جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری اور ہماری اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما. ہر طرح کی فتنوں سے ہماری اور ہماری اولاد کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ, ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو سچا پکا کامل مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ, ارتداد سے حفاظت فرما. جو مرتد بن گئے بنا دیے گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ, جن پر جنات جادو کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہو کو آباد فرماؤ، آنے والی رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ، روزے رکھنا آسان فرماؤ، تراوی میں قرآن کو آسان فرماؤ، گناہوں سے بچنا آسان فرماؤ، اے اللہ اس ملک میں تمام ایمان والوں کی حفاظت فرماؤ، پوری دنیا کے ایمان والوں کی حفاظت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شرور سے بنا چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔